انمت علیہم، مولا چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ حالانکہ ہر شخص کو پتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، ایمان مفصل ایمان مجمل میں بچے بچے اس کو گھر میں رکھتے ہیں بیان کرتے ہیں، تو وہی سیدھا راستہ ہے، وہی اسلامی عقائد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں صراط النبین انعمت علیہم، مولا چلا ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو اب یہ دعا اس لیے کی گئی ہے کہ کوئی شخص 14 صدی میں پیدا ہو کر ڈائریکٹ سرکار سے استفادہ کرنے کا سوچے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دے یا کسی اور نظریے کی طرف گویا کہ اپنی توجہ کو لگا لے، لیکن جو مومنین ہیں جو سرکار کی شفاعت چاہتے ہیں، دین چاہتے ہیں، وہ بغیر تسلسل کے معاملہ گویا کہ ضبط تحریر میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی فن کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس لیے قرآن نے بھی کہا، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، ہر شخص کو ہم قیامت کے دن اس کے مقتدا اور اس کے ماننے والے اور اس کے امام کے نام سے اٹھائیں گے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ جناب النبی کس امت کا اس نام سے اٹھایا جائے گا، بلکہ مفسرین نے کہا کہ دنیا میں جس گروہ کی اتباع کرتا تھا، جس شخص کو اپنا مقتدا اور قائد سمجھتا تھا، اور جس کے عقیدے اور نظریات کو وہ اس کی گویا کہ تائید کرتا تھا یا اس کو اپنے اوپر نافذ کرتا تھا، اس شخص کو اسی عقیدے پر اس بانی اور اس مقتدا کے گویا کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، ہر شخص کو اس گروہ کے مقتدا کے نام سے اٹھایا جائے گا، اور مقتدا کی حیثیت سورہ فاتحہ میں ظاہر ہو گئی ہے کہ مولا ہم سیدھا راستہ دیکھتے بھی ہیں اور چل بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی تیری بارگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اپنے ان مقتداؤں کے راستے پر چلا جن مقتداؤں پر تو نے اپنی رحمتیں فرمائی۔ پھر تیسری جگہ پر ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ قرآنی فلسفہ ہے کہ ایمان تم لے آئے ہو، تقویٰ تم نے اختیار کر لیا ہے، اور کسی عام شخص سے بھی پوچھے کہ نجات کیا ہے، وہ کہے گا ایمان ہے اور اچھے عمل ہے، میں نے کہا نہیں، ایک چیز چھوٹ گئی اس میں، اگر ایمان اور نیک عمل ہی نجات کا ذریعہ ہوتا تو سب آپ بھی نیکیاں کر رہے ہیں، میں بھی نیکیاں کر رہا ہوں، تو ہم صرف قرآن پڑھتے اور نماز پڑھتے، ایاک نعبدو ایاک نستعین، پھر آخر میں کہہ دیتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بیچ کا سارا جملہ ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، قرآن نے کیا نظریہ دیا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والوں ایمان لے آئے، اب پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد فرمایا وکونوا مع الصادقین، خدا کی رحمت سے برابر ہونے کے لیے اب سچوں کے دامن کو پکڑ لو۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی دیکھیے مقتداؤں کے رستے پر چلنے کی بات کی گئی، اس میں بھی کہا گیا کہ جناب نیک عمل تم نے کر لیے، تمام معاملات تم نے کر لیے، اب تم گویا کہ نیک مقتدا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، ہر شخص کو ہم اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے۔ لہٰذا یہ تصور غلط ہے کہ کوئی شخص 14 صدی میں پیدا ہو اور ڈائریکٹ کہے کہ میں سرکار کے دین پر ہوں، معاملات پر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ 1400 سال تک اپنی کڑی کس طریقے سے جوڑے گا، اور صراط الذین انعمت علیہم کن مقتداؤں کو مانے گا۔ تو لہٰذا بغیر کسی قائد رہبر اور مقتدا اور امام کے بغیر نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ ہم سے نکل کر عالم میں آ سکتے ہیں، کہ جائے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم میں ہم پہنچے۔ لہٰذا ایک عام شخص بھی اس بات کو جانتا ہے کہ تنظیم بھی اگر چلتی ہے تو اس کا ایک رہبر ہوتا ہے، رہبر نہ ہو تو تنظیمیں نہیں ہوا کرتی۔ تو اسلام کا جو مکمل نظام چل رہا ہے، اور اللہ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا، حضرت آدم سے بھی ذکر ہوا، حضرت ابراہیم سے بھی ذکر ہوا کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے اور تمہاری ذریت کو بھی، تمہاری اولاد کو بھی امام بنائیں گے۔ جب اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم تمہیں امام بنائیں گے، تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ مولا میری اولاد کا کیا ہوگا، کیا انہیں بھی یہ امامت اور تیری خلافت منسوب ہوگی، تیرے دین کی باغ ڈور کا جو منصب ہے یہ انہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں انہیں نہیں ملے گا، لیکن جو تیری راہ سے ہٹ جائیں گے، جو ظالم ہوں گے، انہیں نہیں ملے گا۔ اس پر تمام صوفیاء اور محققین اور مفسرین نے لکھا کہ قیامت تک خدا کا خلیفہ رہے گا، اس لیے کہ جس دور میں خدا کا خلیفہ نہ رہے تو دنیا کا نظام باقی ہی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ خلافت جو بطور تبلیغ کے چل رہی ہے، یہ علماء ربانی جو ہے وہ اپنے سبقت کرنے والے بزرگوں کے خلیفہ ہیں اور علم میں ان کے نائب ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، سارے مل کر صحابہ کے نائب بنتے ہیں، اور صحابہ کرام جس طرح کے ہمارے لیے ایک مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ سرکار کی حضور ایک مقتدی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دربار الہی سے استفادہ کر کے رب کے خلیفہ اصل بنتے ہیں، اور صحابہ کو فیض دیتے ہیں، صحابہ تابعین کے لیے خلیفہ اصل بنتے ہیں، اور انہیں اپنا خلیفہ مجاز بناتے ہیں، تابعین تبع تابعین کے لیے خلیفہ اصل بنتے ہیں اور ان کو فیض دیتے ہیں، تبع تابعین اپنے بعد کے لوگوں کے لیے خلیفہ اصل بنتے ہیں اور فیض دیتے ہیں. اسی طرح بلا کسی تشبیہ و تشریح کے سمجھ لیجئے کہ شاہ عبد الحق صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب، قابل بریلوی علیہ رحمت، یہ خلیفہ اصل ہیں خدا کے ہمارے مقابلے میں اور ہم ان کے نائب ہیں. اگر ہم سیدھا راستہ اختیار کر گئے تو آنے والی قوم کو فیض پہنچانے کے لیے ہماری ایک کڑی اور جڑ جائے گی، تو ان کو فیض کے لیے پھر ہم خلیفہ اصل کہلائیں گے اور وہ ہمارے ماں تحت ہوں گے. اور یہ تمام کو جمع کر کے فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے ماننے والے مقتدا کے نام سے اٹھا کر لے کر آئیں گے. تو یہ وہی کڑی ہے جو حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو یہ چار مضامین قرآن کے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو لہذا شاہ عبد الحق صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب، مجد الفسامی علیہ رحمت، یہ تمام بزرگ ہیں کہ جو ہندوستان کی سرحد ہے، ہند کی سرحد ہے، جو عرب سے استفادہ کر کے علم کو یہاں پر لا رہے ہیں اور صراط النبی علیہ تعالیٰ کے مزداق ہے. اب میرے دوستو آخری بات کہہ کر میں شاہ صاحب کے عقیدے کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں. دیکھو ہم نماز میں یہی کہتے ہیں کہ صراط النبی علیہ تعالیٰ، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اب اگر جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو بتاؤں، ان کا راستہ کیا ہے؟ ان کا راستہ وہی ہے جو انہوں نے سمجھا اور اپنی کتابوں میں اس کو لکھا اور آنے والی لوگوں کو کہا کہ اسی پر گامزن رہنا. ان کے جو آگے تھے انہوں نے لکھا اور ان سے کہا کہ تم اسی پر گامزن رہنا. ان سے آگے جو تھے انہوں نے بولا اور ان کو کہا کہ اسی پر گامزن رہنا. اسی طرح صحابہ نے کہا کہ اسی پر رہنا. نبی پاک نے صحابہ سے کہا تم اسی پر رہنا. تو گویا کہ یہ تسلسل اور یہ کڑی بالکل برقرار ہے. اب اگر کسی کے سامنے ان انعام یافتہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ اور ان کے عقیدے بیان کیے جائیں اور وہ شخص کہے نہیں نہیں جناب میں ٹھیک پر ہوں، تو پھر اس نے ہم سے تو منافقت کی تھی، اب خدا سے ہی منافقت کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور جب ان کا راستہ سامنے آ جاتا ہے تو جان چھڑا کر بھاگتا ہے. تو یہ وہی ہے کہ قیامت کے دن بتوں کو اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہیں پوچھتے تھے نا، چلو ان کو جہنم میں پھینکو. تو وہ کہیں گے، بت کہے گا کہ اللہ میں نے کب کہا تھا، جس طرح کے شیطان ان کے بعد میں کہے گا کہ میں نے کب کہا تھا کہ یہ میری پوجا کرے. چین کو عقل و فراست نہیں تھی، فام و فراست نہیں تھی، لوگ کریڈین کی طرف بلانے والے نہیں تھے، اس کے باوجود یہ ہماری طرف کیوں آئیں گے؟ تو لہٰذا اس نے ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پوجنے والے کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو چاہے کفر کا معاملہ ہو وہاں بھی کڑی دیکھی جائے گی، ایمان کا معاملہ ہو وہاں بھی کڑی دیکھی جائے گی، ان کو ان کے راستے پر اٹھایا جائے گا اور صراط النبی علیہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں کو ان کے راستے پر اٹھایا جائے گا. تو حضور شاہ عبد الحق مادی صدیلی علیہ رحمت الرضوان کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں نے گزشتہ درس میں علماء دیوبند کی کتابوں سے اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا. غیر مقلدین کے پیشوا ابراہیم سیالکوٹی جن کی کتاب تاریخ اہل حدیث، اس سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ شاہ صاحب کسی مکتبہ فکر کے نزدیک متنازع نہیں ہے. اور یہ اتنی پیاری فکر ہے میرے دوستو، اگر آپ ذہن پر تھوڑا زور دو تو یہ مناظرے اور مباحثے سب زمین میں دفن ہو کر رہ جائیں گے. جب آپ کی بھی مقتدہ یہ، ہماری بھی مقتدہ یہ، میں بھی نماز میں کہتا ہوں کہ اللہ راستہ ان کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، تم بھی کہتے ہو کہ راستہ ان کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اب تم بھی انہیں انعام یافتہ مان رہے ہو، میں بھی انہیں انعام یافتہ مان رہا ہوں، تو میں اور تم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم راستے سے ہٹ جائیں، جو ان کا راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں، اگر ہم ٹیڑھے ہیں تو درست ہو جائیں اور ہم درست ہیں تو استقامت کی دعا کریں. بات واضح ہو جائے، فرقہ واری ختم ہو جائے، دو ڈیڑھ ڈیڑھ ان کی مسجدیں جو بنا کر اپنے عقیدے اور نظریات بیان کی جا رہے، یہ سب ختم ہو جائے. یہ ایک واحد طریقہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا اور گویا کہ بدعات ہو یا جو بھی مسائل ہو اس کو استدلال کرنے کا کہ اس دور کے عقیدے کو اٹھا کر ہم اس دور میں لے جائیں اور اس کو پرکھیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب تم فتنے والے دور میں پہنچ جاؤ استعینوا باہل القبور، تو پریشان مت ہونا، تمہارے وہ اسلاف اور مقتدا جن کو تم نیک تصور کرتے ہو اور وہ قبروں میں موجود ہے، تو اپنے مسائل ان پر پیش کرنا کہ وہ اس مسئلے کے متعلق کیا رائے لیا کرتے تھے، تاکہ یہ ایک وحدت بھی قائم رہے گی اور دین میں بگاڑ بھی نہیں آئے گا. اس تفصیل کے بعد میں آگے چلتا ہوں. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول، میں نے گزشتہ درس میں حاضر نادر کی بحث شاہ صاحب کی کتاب ثابت کی، شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے حیات النبی کے مسئلے پر اور گویا کہ حاضر نادر کے مسئلے پر، کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں اشہد الامات کے اندر کہ آج تک کسی اہل سنت کا اختلاف نہیں رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مقدس میں حیات ہیں یہاں تک فرماتے ہیں کہ شہداء اور اولیاء کو حیات برزخی ہوگی، انبیاء کی حیات حسی اور دنیاوی ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے کعب الحق مودودی جو دہلی رحمت کا، جس طرح کے حسی، جس طرح کے حسی سے مراد جس طرح آج ہماری حیات کچھ چیز لگتی تو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی راحت والی چیز ملتی تو خوشی ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. تو انبیاء کی حیات جو ہے وہ جسم کے ساتھ بھی ہے، روح کے ساتھ بھی ہے، اور بالکل دنیاوی حیات ہے اور حسی حیات ہے. اولیاء اور شہداء کو برزخی اور مانوی حیات دی جاتی ہے، لیکن انبیاء کے متعلق خاصا فرماتے ہیں کہ انہیں حسی اور دنیاوی حیات دی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے امت کے، ان کی امت کے جملہ اعمال پر اطلاع دی ہے، اور آپ اپنی امتی کے تمام شامت عملی کو بھی جانتے ہیں، حسنات کو بھی جانتے ہیں. شامت عملی کو جب آپ ملاحظہ کرتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جب نیک عمل دیکھتے ہیں تو اس کی استقامت کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی کو تو حاضر ناظر کہا جاتا ہے. عقیدہ حاضر ناظر کا یہی تو معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال پر مطلع ہیں اور جانتے ہیں. اب آئیے جامع ترمذی سے میں ایک عقیدہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی بحث آگے لے کے چلتے ہیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا کا یہ معمول رہا ہے کہ فجر کی نماز جب سرکار پڑھاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو میرے آقا کا یہ معمول ہے کہ وہ فجر پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں، تم نے کیا خواب دیکھا. ایک ایک صحابی رات کا خواب بیان کرتا. جب کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوتا تو سرکار خود اپنا خواب بیان کرتے اور فرماتے کہ میں نے یہ خواب دیکھا. ولی ہو، کتب ہو، غوث کوئی بھی ہو، اس کا خواب قطعی نہیں. قطعی جس کا خواب ہے وہ انبیاء کرام ہے، جن کے کسی بھی معاملات کے اندر شیطان کا حلول یا دخل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. یہاں پر امکان ہے لیکن انبیاء کے ساتھ امکان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ جو انہیں خواب میں باتیں فرماتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زبان مطلق اور ان کے خیالات مطلق ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کی زبان اور دل اور ان کے قریب شیطان آ ہی نہیں سکتا. اس بات کو بیان کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اور علامہ عبد الواحد کرانی فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا اور وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے. فرمایا اس لیے کہ وہ ہما وقت اللہ کی رحمت اور اس کے قرب میں ہوتے ہیں، ان کی توجہ یہاں سے ہٹ ہی نہیں ہے کہ جناب اس پر مبذول ہو جائے، تو ہما وقت انہیں خدا کی رحمت اور خیال گھیرا رہتا ہے، اس لیے نہ شیطان قریب آ سکتا ہے نہ گناہ کا خیال قریب آ سکتا ہے. تو اس لیے معصوم صرف انبیاء کرام کی ذات مقدسہ ہے. تو میرا آقا پھر اپنا خواب بیان کرتے اور اس کی تعبیر کرتے، لیکن ایک دن ایسا ہوا حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ فجر کا ٹائم ہونے لگا اور وقت بالکل آخر پہنچ گئے تھے، اب وقت چلا گیا اور سرکار اپنے حجر مقدس سے نہیں آئے. حضرت بلال قریب جاتے اور کہتے صلاۃ خیر من النوم اور گزرتے، لیکن سرکار اپنے حجر مقدس سے نہیں آئے. جب بالکل آخری وقت فجر کا رہ گیا، سرکار اپنے حجرے سے نکل کر آئے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. میں ترمذی شریف اور دیگر روایتوں کو ملا کر مجموعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی اور فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے کہا، تمہیں پتا ہے میں کیوں تاخیر کر گیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول جانے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیوں تاخیر کر گئے. فرمایا آج رات میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا. یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں اور ابن ماجہ کے اندر بھی لفظ موجود ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، مشکات میں بھی موجود ہے، میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا. صحابہ کرام گویا کہ سراپا طالب بن کر حضور کے اس کلام کو سننے کے لیے سراپا ہمتن گوش یعنی پورے جسم کو کان بنا کر حضور کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں کہ اب سرکار آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں. سرکار نے فرمایا میں نے اپنے رب کو ایک حسین صورت میں دیکھا اور آج رات میں اپنے رب کے دربار پہنچا. انبیاء کا خواب قطعی ہوتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا، اس میں بھی شک کرنے والا دار اسلام کے خارج ہے. سرکار فرماتے ہیں جب اپنے رب کے دربار میں پہنچا تو جب میں گزر رہا تھا منازل طے کر رہا تھا، یہ خواب کی معراج ہے، کیونکہ سرکار کو 33 سے لے کر 35 معراجیں ہوئی ہیں. ایک معراج وہ جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں جو سبحان نبی صلی اللہ کے ساتھ ذکر ہے، وہ واحد معراج جس میں سرکار جسد ظاہری کے ساتھ گویا کہ تشریف لے گئے اور سر کی آنکھوں سے رب کی زیارت کی، یہ ایک معراج. باقی جتنی معراجیں ہوئی ہیں وہ خواب میں ہوئی ہیں، جس میں خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کریم کی زیارت کی اور سرکار کے صدقے سے کئی اولیاء نے کی، جس طرح کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی رب کی زیارت فرمائی. آپ اپنے خواب میں خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ مولا میں کس طرح بچوں جہنم سے، تو اللہ رب العزت نے خواب میں انہیں تلقین کی کہ یہ دعا ہے، اسے تو پڑھ لے. فتاوی شامی کے اندر وہ دعا ابتدا لکھی ہوئی ہے، فرمایا اسے پڑھ لے تو تجھے گویا کہ جہنم سے برات مل جائے گی. تو اولیاء کاملین نے بھی خواب میں رب کریم کے جلووں کو دیکھا ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے یہ سکا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. سکا فرماتے میں منازل طے کرتا ہوا جب رب کریم کی بارگاہ میں پہنچا تو مجھے گزر رہا تو فرشتوں کی مباحثے کی آواز آ رہی تھی. وہ کسی بارے میں مباحثہ کر رہے تھے, کوئی مقاسمہ چل رہا تھا. میں نے توجہ نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں یہ پہنچا تو میرے رب نے پہلے ہی سوال کیا, بابو یہ فرشتے یہ مالا اعلیٰ یہ بڑی جماعت والے جو مالا اعلیٰ یہ جو بڑی جماعت والے فرشتے تھے جب تو آ رہا تھا یہ کسی مسئلے پر بات کر رہے تھے, تو یہ کس مسئلے پر بات کر رہے تھے؟ تو یہ پوچھنا عدم علم کی دلیل نہیں بلکہ استفادہ کیا کرنا ہے. دیکھیے رب کریم کی ذات ہے اور رب پوچھ رہا ہے. سرکار اب ادب یہی ہے اس طرح کہ قیامت کے دن رب بلائے گا اور سب کو کہے گا کہ ہاں بتاؤ تمہاری امت نے تم سے کیا کیا؟ وہ کہیں گے لا علم لنا انت علام الغیوب, ہمارے پاس کیا علم ہے, تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. بد مذہب کہتے لو انبیاء کو اگر علم غیب ہوتا تو وہ تو کہہ دیتے ہماری قوم نے یہ کیا. میں نے کہا کچھ ادب سے کام لو, اس لیے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا, جو سرکار نے ہمیں بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تمام انبیاء کے ماننے والے, کیا آپ نہیں جانتے ابو جہل کون تھا, ابو لہب کون تھا, عبداللہ بن ابی کون تھا, عتبہ کون تھا, مکہ کے کفاروں کے نام آپ نہیں جانتے؟ جب ہم اور آپ جانتے تو سرکار نہیں جانتے ہوں گے. تو رب پوچھتا ہے کہ محبوب تیری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ سارے انبیاء کہیں گے لا علم لنا, ہمیں کچھ نہیں پتا مولا. انت علام الغیوب, تو ہی بہتر جانتا ہے. تو وہاں پر تمام علماء نے کہا یہ علم غیب کی نفی نہیں ہے, یہ عاجزی ہے. اس لیے کہ جس طرح کے سورت کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے کہ تو خود علام الغیوب ہے, ہم تجھے کیا بتائیں ہماری امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, تو وہ سراپا عاجز بن کر, کیونکہ انبیاء کا جو علم ہے وہ خدا ہی کہتا ہے, تو وہ کہیں گے لا علم لنا, مولا تیرے علم کے سامنے ہمارا تو کوئی علم ہے ہی نہیں, تو ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری قوم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو یہ آج جو ان کی ساری ہے اور یہ ہمارے لوگوں کی گویا کہ ایک سوئے دماغی ہے اور گویا کہ بدبختی ہے کہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا تو یہ معاملہ کیا کرتے. اللہ اکبر, اگر یہی معاملہ ہے تو اب رب سوال کر رہا ہے کہ وہ بڑے جماعت کے فرشتے کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جس طرح انبیاء سے رب پوچھ رہا ہے کہ تمہاری قوموں نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تو انبیاء کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم نہیں جانتے, تو اس سے اگر انبیاء کے علم غیب کی نفی آتی ہے تو خدا کے علم کا ثبوت کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اگر خدا کو پتا ہے تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو جہاں پر انبیاء کے علم کی سوال کی بات پیدا ہوتی ہے وہاں یہ اعتراض خدا کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے. تو پتا چلا خدا کا سوال کرنا بھی عدم علم پر نہیں تھا اور انبیاء کی عاجزی کرنا بھی عدم علم پر نہیں تھا, وہ ان کی زبان سے کہلوانا چاہ رہا تھا, یہ رب کی شان کو بیان کرنا چاہ رہے تھے. اللہ علم والا بولا ہمارے پاس کیا علم ہے, انت علام الغیوب, تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. تو رب کریم فرما رہا ہے, سرکار نے فرمایا میں جب خواب میں تمام بڑی جماعت کے فرشتوں کو پار کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھ سے میرے رب نے کہا کہ وہ بڑی جماعت کے فرشتے کس بارے میں مخاسمت کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے. میں نے کہا مولا میں نہیں جانتا, میرے علم میں. تو سرکار صحابہ کے مجمع میں یہ بات بیان کر رہے ہیں, فرمایا کہ میں نے یہ کہا نا کہ میرے علم میں نہیں ہے, تو میرے رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا. ایک روایت میں آتا ہے یہ نہر کی جگہ پر رکھا, ایک میں آتا بین الثدی, دونوں سینوں کے درمیان میں رکھا, یعنی یہاں پر رکھا, ایک ہے کہ یہاں پر رکھا اور ایک ہے کہ حلق کے اوپر رکھا. فرمایا میرے رب نے اپنے دست قدرت کو جیسے شایان نشان ہے میرے گویا کے دونوں سینے یا نہر کی جگہ پر رکھا. فرمایا وہ رکھنا تھا وجہ تو بر رہا بین سدیا, وہ اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے کلیجے میں محسوس کیا. سکا فرماتے ہیں اس دست قدرت کی جو ٹھنڈک تھی اس کو میں نے اپنے کلیجے میں محسوس کیا, اس کی ٹھنڈک سے ہوا کیا. فرمایا فعلیم تو بنا, رب نے پوچھا وہ جماعت کے فرشتے کیا کر رہے تھے, میں نے کہا رب میں نہیں جانتا, اللہ نے فیض کیسے دیا؟ فرمایا جب سے قدرت میرے شانوں کے درمیان میں رکھا اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے کلیجے میں محسوس کی, اس کی برکت کیا تھی کہ فعالم کو معافی سماو آتے والا دے, زمین اور آسمان میں جو جو چیز تھی سب کو میں نے جان لیا. یہ تو سرکار کے الفاظ پیش کر رہا ہوں. ابن ماجہ کے اندر یہ کہ فتح جلال کل شے, ہر چیز میرے سامنے روشن ہو. تو اب دیکھیے یہاں پر سرکار نے اپنے علم کے لکھا فرم تعلیم کو ماں حس سمانا, اور تمام جانتے ہیں کہ ماں عمومیت کے لیے آتا ہے اور بغیر جب تک کوئی دلیل نہ ہو اس کی تنسیخ نہیں ہو سکتی. سرکار فرم تعلیم کو ماں حس سمانا واطب, جو کچھ زمین اور آسمان میں تھا میں نے اس کو جان لیا. اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ کہ فتح جلال